میں چند وجوہات ہے کہ جیسے یہ علاقے جو ہے یہ اس قسم کے مجرموں کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے یہ ایک محفوظ پناہ گاہ بن گئی تھی. ایک تو افغان جہاد میں اس علاقے کو استعمال کیا گیا لانچنگ پیڈ کے ذریعے, اور یہاں کنٹرول جو ہے وہ ریاست کے جو استخباراتی ادارے ہیں انہوں نے اس کو سنبھال لیا تھا, جس کی وجہ سے وہ جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کا جو اثر رسوخ ہے وہ ختم ہو گیا.
صحیح.
جو وہاں کے قائدین وغیرہ تھے وہ ختم ہو گئے, وہ جرگے ختم ہو گئے, اور ایسے سامنے آ گئے جن لوگوں نے اس وقت کے جو ہمارے عزائم تھے اس کے ساتھ تعاون کیا اور وہ اوپر آ گئے. بعد میں وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف, تو وہاں پر ایک ایڈمنسٹریشن, ایک ویکیوم تھا جس پہ ان لوگوں نے قبضہ کر دیا.
صحیح.
ابھی تک ہم وہاں پر ریفارمز کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے, 65-70 سال ہو گئے ہیں. قبائلی علاقہ جات دنیا کو آپ کیا بتائیں گے کہ یہ ہم ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہمارے قوانین نہیں چلتے, ہمارے جو باقی ریاستی ستون ہیں مثلا یہ جوڈیشری ہے یا نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ ہے, ان کو وہاں پر جوڈیسٹرکشن نہیں ہے.
صحیح.
تو اس ان وجوہات کی بنا کے اوپر افغانستان میں ہمارے عزائم تھے ان کو حاصل کرنا تھا, اس کے لیے وہاں پر ایک ایسی علاقہ چاہیے تھا جس میں آپ ان لوگوں کو رکھ سکتے ہیں. تو یہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ ایک ایسا علاقہ بن گیا تھا جہاں پر کنٹرول جو تھا ریاست تقریباً ختم ہو گیا تھا جب سے تک یہ آپریشن زربیاز لانچ نہیں ہوا.
صحیح.
یا اس سے پہلے جو چھوٹے موٹے آپریشن ہوئے.
اچھا برگیڈی صاحب, ابھی یہ بتائیے گا کہ گزشتہ جون سے غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ آپریشن جاری ہے, پورا فل سکیل آپریشن ہے عسکریت پسندوں کے خلاف. اس میں پاکستان کی فوج جو اعداد و شمار بتا رہی ہے اس میں بھی کم از کم 2000 کے لگ بھگ ملیٹنٹس جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں, جن میں بڑے نام بھی ہیں, بڑے کمانڈرز بھی ہیں. آپ کے خیال میں اس آپریشن کی اس وقت تک کی سمت کیسی رہی ہے اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ یہ جلدی کسی منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے یا پاکستان کی قوم کو بھی حوصلہ رکھنا ہے اور ایک طویل جنگ کے لیے تیار رہنا ہے؟
دیکھیے, یہ 30-35 سال کا ملبہ ہے اور اس کو اتنی جلدی سے صاف کرنا جو ہے یا لوگوں کے جو ایک وہ بن گیا ہے, ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے جہاد کی طرف, اور ایسے ایسے وہاں پر تنظیمیں بن گئی ہیں پاکستان کے اندر, ایسے ایسے لوگ طاقتور ہو گئے ہیں جن کو ابھی ختم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو یہ پرائیوٹائزیشن کے حساب سے چلے گی کہ آپ سب سے بڑا خطرہ کون سا ہے, اسی کی طرف آپ پہلی دفعہ جائیں گے. تو میرے خیال میں پاکستان کو عمومی طور پہ بڑا خطرہ ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ پختونخوا میں یا جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر ہمیں خطرہ ہے, ہمیں عمومی طور پہ پاکستان میں کراچی سے لے کے تو خیبر تک جو ہے نا یہ اس قسم کے عناصر موجود ہیں. تو فی الحال آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے قبائلی علاقوں میں جو ان کے مراکز ہیں وہ آپ نے ختم کرنے ہیں تاکہ ان کو ایک مرکز نہ ملے جدھر وہ آسانی سے آئیں جائیں, پلاننگ کریں اور آپ کے اوپر حملہ آور ہوں.
صحیح.
دوسرا اس کا جو بیرونی وہ ہے, ایک ڈائمینشن ہے, افغانستان ہے, جب تک وہاں پر امن نہیں آتا تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں افغانستان میں بھی امن لانا وہ جو ہے وہ لازمی ہے, جب تک نہیں آئے گا یہ لوگ دوسری سائڈ پہ بھاگیں گے, وہاں پر حکومت کی عملداری جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, تو وہ بھی ایک ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک طویل جنگ ہے, یہ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے.
صحیح.
لیکن ایک مثبت ڈگر پہ یہ جو ہے یہ چل پڑے
آگے بڑھ رہے ہیں,
یہ ایک لمبا سفر ہوگا. لیکن جو پہلے ریاست اپنی جگہ چھوڑ رہی تھی اور پسپا ہو رہی تھی وہ ابھی ریورس ہو گیا ہے, اور ابھی جو یہ تنظیمیں ہیں وہ پسپائی کی طرف ہے, اور ریاست جو ہے وہ آہستہ آہستہ علاقوں کے اوپر عملداری قائم کر رہا ہے اور کنٹرول قائم کر رہا ہے.
جی, کامران بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران بخاری صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور وہ بھی بہت شارٹ نوٹس پہ. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ان قبائلی علاقوں میں جو سیکورٹی فورسز کا, پاکستان کی فوج کا آپریشن جاری ہے. ابھی ہم تھوڑا بات آگے بڑھاتے ہیں. ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر جتنے میجر پلیئر ہیں انکلوڈنگ چائنا, رشیا, افغانستان, بھارت, ایران, وہ تمام کے تمام بظاہر آپس میں سیاسی اختلافات رکھنے کے باوجود بھی بعض ایشوز پہ دہشت گردی کے خلاف متحد نظر آتے ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی وہ کوآپریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایلیمنٹس جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مٹھی بھر ہیں, ان کے لیے یہ سپورٹ, یہ اسلحہ, یہ بارود, یہ کہاں سے ان کے لیے سپلائی پہنچ رہی ہے جب کہ وہ اتنی مائکروسکوپک طرح کی آبزرویشن کے انڈر ہیں, پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے؟
دیکھیں اسد, اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. وہ انگریزی کی اصطلاح ہے کہ دس ایریا از اواش ود ویپنز, تو یہاں پر اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے.
صحیح.
اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اسلحہ ہے یہ کوئی ہیوی ویپنری نہیں ہے, یہ راکٹ پروپیلڈ گرنیڈز ہیں, مشین گنز ہیں, مارٹرز ہیں, چھوٹے موٹے راکٹس ہیں. تو عسکریت پسند جو ہیں وہ کوئی ٹینک تو چلا نہیں رہے, ہوائی جہاز نہیں چلا رہے, بختر بند گاڑیاں نہیں چلا رہے, تو یہ ایک موبائل اور ایجائل فورس ہوتی ہے, اور اس ان کے پاس جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ لائٹ ویپنز ہوتے ہیں, ہیوی ویپنری نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ علاقے پہ قبضہ کر لیں اور وہ وہاں پر کسی فوجی جو ساز و سامان ہے ان کو حاصل کر لیں جیسے داعش نے کیا عراق اور سیریا میں, تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. وہاں پر پھر جو ہے وہ بات آتی ہے کہ یہ نان سٹیٹ ایکٹر اب سٹیٹ ایکٹر کا رول اختیار کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر یہ چیز نہیں تھی, اور خوش قسمتی یہ ہے کہ جو ہے اس کے ہونے سے پہلے ہی پاکستان نے آپریشن لانچ کیا تھا 2009 میں, اور جو ہے اب ہم شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں جو ہے کارروائی دیکھ رہے ہیں.
لیکن کامران ایمن یہ تو قبائلی علاقے ہیں, آج کی ہی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ اب پشاور کے اندر, یہ غیر مصدقہ رپورٹ ہے اور میڈیا کی رپورٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, کہ 125 کلو گرام بارود کے بارودی مواد کے ساتھ 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ چھوٹی یا تھوڑی کوانٹیٹی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں سے یہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے یہ سمگل ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں یہ پہنچتا ہے اور بندوبستی علاقوں کے اندر پھر اس کو اسمبل کیا جاتا ہے, خواہ وہ آئی ای ڈیز ہوں یا اس کے لیے وہ سوسائڈ جیکٹس بنائی جاتی ہوں. تو یہ ساری جو ایک چین ہے اس پہ نظر رکھنا کتنا ضروری ہے, اور اگر وہ نہیں رکھی جا پا رہی تو کیا اس کو کسی سطح پہ سیکورٹی فورسز کی ناکامی خیال کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں سیکیورٹی فورسز کی یہ میں جو ہے وہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہوں گا کہ یہ ناکامی ہے, کیونکہ سیکیورٹی فورسز طرح طرح کی
انٹیلیجنس کی ہم کہہ سکتے ہیں. جی ہاں
جی ہاں, یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی ہے, اور پھر جو حکومت کی جو کیپبلٹی ہے ریگولیٹوری کیپبلٹی کہ جی بارودی مواد جو اس کے پریکرسر مٹیریل ہوتے ہیں, فاسفورس ہوتا ہے, دیگر اور جو ہے کیمیکلز ہوتے ہیں, ان کی ریگولیشن ہو. اب ہمارے ملک میں تو جو ہے بہت ساری چیزوں کی ریگولیشن نہیں ہے, اسلحہ جو ہے وہ بیسیکلی پھیلا ہوا ہے, کراچی جیسے شہر میں ہے, تو یہ تو پھر نارتھ وزیرستان کی بات ہو رہی ہے. تو پاکستان کے اندر بڑی محنت کی ضرورت ہے اور بڑی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کا جتنا مواد ہے, جو دیکھیں نا وہ ایک اپنا ایک بات ہے, ایک جو ہے فریز ہے کہ جی جو ریاست ہوتی ہے اس کے پاس مونوپلی ہونی چاہیے وائلنس کے اوپر, انسٹرومنٹس آف وائلنس کے اوپر, اس کو ریاست ہونے کا جو خطاب دیا جاتا ہے اس میں ایک یہ شرط ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں ریاست اتنی کمزور ہے کہ مونوپلی اوور وائلنس تو چھوڑیں, یہاں پر جو ہے اسٹیٹ کا رٹ جو ہے وہ اوپنلی چیلنج ہوتا ہے, اور اب جا کے کہیں اسٹیٹ جو ہے وہ فائٹ بیک
ریسپانسو ہے. برگیڈیئر صاحب, آپ نے انٹیلیجنس آپریشنز کو لیڈ بھی کیا ہے, یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے ایک ایگزامپل یاد آ رہی ہے, یہاں پہ ایک ٹیررسٹ یا ٹیررزم کے ایک سسپیکٹ کو امریکہ کے اندر لوکیٹ کیا گیا یا اس کو ٹریس کیا گیا, لیکن سب سے پہلے جہاں پہ خطرے کی گھنٹیاں سسٹم کے اندر بجیں تو وہ صرف اس بات پہ کہ اس صاحب نے ایک دفعہ 0.5 لیٹر کے قریب نیل ریموور جو کیمیکل ہوتا ہے وہ خریدا تھا. تو اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز, انٹیلیجنس کے ادارے وہاں پہ چوکنا ہو گئے تھے. کیا پاکستان کے اندر بھی ان لائنز پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز ڈاکومنٹ ہو, کہیں نہ کہیں اگر کہیں کوئی بڑی موومنٹ ہوتی ہے, کوئی غیر معمولی چیز آتی ہے تو وہ ریکارڈ پہ آ جائے, کہیں نہ کہیں سسٹم آپ کا بلنک کرنے لگے, ایسا ممکن ہے؟
یہ سب سے پہلے تو جو یہ مطلب ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا بارودی مواد کی, اس طرح زیادہ تر بارودی مواد جو ہے وہ اس میں امونیم نائٹریٹ میں سے نکالتے ہیں.
صحیح صحیح سمجھ گئے.
جو آپ کا ایگریکلچر میں جو
کھاد وغیرہ ہے
کھاد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, تو زیادہ تر وہ ہیں. ابھی جو ہے لیٹسٹ یہ ہے کہ جو ان کے پاس موٹرز کی, راکٹ پروپل گرینیڈز کی, اس کی قیمتیں تقریباً 3 گنا ہو گئی ہیں, کیونکہ اس کے بعد تھوڑا بہت کنٹرول ابھی آنا شروع ہو گیا ہے.
جی
تو اسمال آرمز استعمال کرتے ہیں اور آئی ڈیز استعمال کرتے ہیں, بیسیکلی یہ دو ویپن کر رہے ہیں. یہ موٹرز اور راکٹ پروپل گرینیڈ بھی ابھی ذرا تھوڑے سے استعمال کم ہو گئے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 30-40 سال سے تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر بہت ہی کمزوریاں سامنے آئی ہیں. میرٹ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, میڈیوکریٹی چل رہی ہے, جو اچھے لوگ ہیں یا تو بیرون ملک جا رہے ہیں یا وہ ایسے پیشے اختیار کر رہے ہیں کہ جو ان کا ان میں جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, فوج ہو گئی, سول بیوروکریسی ہو گئی, باقی انسٹیٹیوشن اس میں نہیں آ رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیٹیریشن آ رہی ہے اس میں. بالکل ہمارے استخباراتی اداروں میں کمزوریاں ہیں, وسائل کی بھی کمزوریاں ہیں اور اسکل کی بھی کمزوریاں ہیں. باقی یہ جو ہے وہ بھی ایک پرابلم ہے, اور وہ یہ ہے کہ غلط ڈائریکشن میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ایمبیسیز کے اوپر آپ نے 50-50 لوگ لگائے ہوئے ہیں, کیا کرنے کا؟ امریکن ایمبیسی کے اوپر آپ نے 10-12 بندے لگائے ہوئے ہیں, افغان ایمبیسی کے اوپر لگائے ہوئے ہیں, اس طرح پاکی اوپر. یہ دکھا لیں ان کو آپ ریسورسز آپ استعمال کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کنفرنٹ کرتا ہے جس کے پاس ہتھیار ہے وہاں پر ریاستی ادارے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب ہے کہ ایک رینٹی ہو کر کھلتا ہے اور وہ کوئی باہر سے پیسے لیتا ہے اور وہ کوئی استعمال کھولتا ہے, اس کو تو پوچھنے کے لیے 10 آدمی پہنچ جائیں گے. لیکن ایک جو مدرسہ ہے جدھر انتہا پسندی پڑھائی جاتی ہے یا اس کے لیے پسندی کو جو ہے فروغ دیا جاتا ہے, ان سے کوئی پوچھ کر کر سکتا ہے کیونکہ وہ استقبال کرتا ہے بندوق کے ساتھ.
ٹھیک ہے,
جب تک پاکستان کی ریاست اس چیزوں پہ غور نہیں کرے گی میرے خیال میں ہم اسی طرح ان مسائل میں گرے رہیں گے.
آخری سوال اور سیگمنٹ کو میں سمپ کرنا چاہوں گا. افغانستان پاکستان بارڈر ظاہر ہے پورس بارڈر ہے, دونوں طرف سے شکوے شکایتیں رہتی ہیں, اور ابھی تازہ ترین کنسرنز ایک بار پھر کابل سے سامنے آئے ہیں. ان کی انٹیریئر منسٹری نے یہ کہا ہے کہ ایک بلک کی صورت میں جو ٹیررسٹ ہیں یا ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ افغانستان پہنچ رہے ہیں. کیا یہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے یا آپ کے خیال میں یہ جو پرانی ایک روایت چلی آ رہی ہے اور جو خدشات کو یا ایک دوسرے کے ساتھ عدم اعتماد کی فضا کو پروموٹ کرتی تھی, یہ اس کا کوئی شاخسانہ ہے؟
دونوں ہیں میرے خیال میں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ سے پریشر ڈالتے ہیں تو وہ جوڑے لائک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پر وہ کیونکہ وہاں پر ریاست کی جو قوت ہے وہ بہت کمزور ہے, وہاں پر وہ جا کے اپنے, تو آپ خراسانی صاحب کو دیکھ رہے ہیں, آپ فضل اللہ کو دیکھ رہے ہیں, آپ یہ باقی جو مندل باغ ہے پارے والا جو ہے یہ بھی بارڈر کے دوسرے سائڈ پہ ہے, تو یہ بھی ہے دوسری سائڈ پہ. افغانستان میں اس وقت جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ انہوں نے ایک مہم شروع کی ہے تو اس کا بھی ایک اثر ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اس کو پرائیورٹی ون دے رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں اور اس کو پاکستان کو بعد میں نپٹنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ ہے.
ٹھیک ہے, دونوں ریزنز ہیں آپ کے خیال میں.
مجھے مطلب ہے کہ اس کے اوپر ذرا میں بات کروں کہ پورس بارڈر ہے
جی,
انڈیا کے ساتھ جو پورس بارڈر تھا اس سے زیادہ پورس بارڈر مجھے تو ایک ملک تھا, یہ اس کو تو آپ نے بالکل سیل کر دی ہے اور اس کو آپ پورس کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ارادے ٹھیک نہیں ہے,
صحیح,
وہ اس لیے اس کو پورس کہتے ہیں.
ٹھیک ہے, ایک ایک مشرف کے ٹائم میں یہ سجیشن آئی تھی کہ اس پہ اوپر باڑھ لگا دی جائے, پھر بجٹ کے ایشوز اور مختلف آئے تھے. کامران بخاری صاحب آپ اس کو سم اپ کیجیے گا. ایک تو اگین یہ پورس بارڈر یہ کتنی تھریٹ رہے گا دونوں طرف کی سیکیورٹی اداروں کے لیے, ایجنسیز کے لیے, کیا اس کو کبھی مکمل طور پہ فکس کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی سم اپ کریں کہ ہماری ملٹری اور جو سیاسی قیادت ہے جب وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے یا وہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں تو آپ کس حد تک اس کو بائی کرتے ہیں؟
دیکھیں میں ایک لفظ ہے استعمال کرتا ہوں, اس کا نام ہے ڈسرپشن. تو جہاں تک تو دہشت گردوں کے نیٹ ورک کی ڈسرپشن ہے وہ تو میسو لیول پر ہے. اس کی جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی قسم کے وہ جو بڑے حملے ہیں اس طریقے سے نہیں کر پا رہے, چھوٹے چھوٹے حملے کرتے ہیں یا کبھی کوئی ایک آدھ جو ہے نا بڑا حملہ ہو جاتا ہے, اور اب تو بڑے عرصے سے نہیں دیکھا خدا کے فضل سے, تو یہ ڈسرپشن تو ہو رہی ہے. جہاں تک زیرو ٹیررزم کا ہے یہ امپاسبل ہے, یہ کسی بھی بڑی سے بڑی ریاست کے لیے بھی جو ہے وہ امپاسبل ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. ہاں وقت کے ساتھ جو ہے آپ اس کو جو ہے نا ڈیکریز کر سکتے ہیں, اور پھر عسکری جو کام ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ جو عسکری کاروائی ہے وہ اس کی ایک حد تک ہو سکتی ہے, اس کے بعد آپ کو سوسائٹی کو انٹیگریٹ کرنا ہے
اور سیاسی قیادت کا رول اس میں پھر انوالو ہو جائے گا, اس کو اپنی رٹ بحال کرنی ہے. جی
جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ آگے بڑھیں گے لوگوں کو جو ہے اپنے مین اسٹریم میں لائیں گے, جن لوگوں کو ڈسارم کیا ہے, جن لوگوں نے سرنڈر کیا ہے یا اس علاقے میں ڈیولپمنٹ لے کے آئیں گے, لوگوں کو آپشنز دیں گے کہ زندگی گزارنے کے اور بھی بہت 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 سارے خوبصورت راستے ہیں, جب آپ ان کو زندگی دیں گے تو وہ موت سے جو ہے نا قریب نہیں جائیں گے, اور وہ جو ایڈیالوجیز ہیں جو کہتی ہیں جی کہ ہمیں موت زیادہ پسند ہے, ہم ان کو ویکن کر سکیں گے, اس نیریٹو کو ہم ویکن کر سکیں گے.
بہت شکریہ آپ کا کامران بخاری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بریگیڈیئر سعید سعد محمد صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین ایک چند سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کراچی کے اندر پولیٹیکل ٹینشنز اور انریسٹ پہ, ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں جو میرل گل, اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں عریشا خان. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کراچی کے اندر بد امنی پہ, کراچی کے اندر پولیٹیکل ٹینشنز پہ, ایسے وقت میں جب ملک کی سب سے بڑے شہر کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف رینجرز کا آپریشن جاری ہے اور مختلف انتہا پسند گروپوں کی جانب سے بھی کاروائیوں میں سرکردہ شخصیات کی ان دنوں میں اسیسینیشن ہوئی ہے. اس میں سبین محمود کی بات ہو, آج ایس 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 پی ایک سینئر پولیس آفیسر ان کے قتل کی بات ہو, یا پچھلے گزشتہ روز ایک پروفیسر ان کی ہلاکت کی بات ہو, تو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ ملٹنٹ گروپس, دہشت گرد گروپ, یہ بھی اپنی کاروائیوں میں مصروف نظر آتے ہیں. لیکن اس ساری چیز میں جو بہت زیادہ الارمنگ یا ڈیمیجنگ ہے وہ یہ عنصر ہے کہ شہر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کا سب سے بڑا عسکری ادارہ اس وقت گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر جو کراچی شہر کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, بظاہر ایک دوسرے کے خلاف سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات سامنے آئے ہیں. اور یہ صورتحال گزشتہ روز اس وقت پیدا ہوئی جب ایک پولیس آفیسر کی طرف سے متحدہ قومی موومنٹ پر سنگین الزامات عائد کیے گئے, اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو دو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں وہ کئی جرائم میں ملوث ہیں, ان کی ایک پاکستان کے مخالف یا حریف ملک کی سیکیورٹی ایجنسی سے تربیت یافتہ ہیں, اور وہ کراچی شہر کے اندر بد امنی پھیلا رہے ہیں, اور ان کا تعلق پارٹی کے ساتھ ہے. پارٹی کی قیادت نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی اور کہا کہ اس کے اندر پولیٹیکل موٹیوز ہیں. بعد میں اس پولیس آفیسر کے واقعتاً اگر انڈیپینڈنٹ انالیسز بھی کیا جائے تو ان کے جو بیانات تھے, جو سٹیٹمنٹس تھے, وہ ان کی جوریسڈکشن سے بہت باہر کنسیڈر ہوتے تھے. ان کو سسپینڈ کیا گیا اور بعض رپورٹس کے مطابق ان کو ٹرانسفر کیا گیا. لیکن پھر متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ نے جو رات گئے وہاں سے پریس وہاں خطاب کیا, تھرو آؤٹ میڈیا پہ وہ نشر ہوا, اس کو بہت کریٹیکل سمجھا جا رہا ہے, جس میں انہوں نے پاکستان کی فوج کو براہ راست ٹارگٹ کیا, تنقید کا نشانہ بنایا, اور فوج کے ترجمان نے اس پہ جو جوابی ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ یہ بہت غیر ذمہ دارانہ ناقابل برداشت بیانات ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے, اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. تو یہ جو صورتحال ایمرج ہو رہی ہے اس میں عام کراچی کا شہری انٹلیکچوئل دانشور اس کے لیے کیا کنسرنز ہیں, کیونکہ دانشوروں کو انٹلیکچوئلس کو خاص طور پہ جو دہشت گرد عناصر ہیں وہ بھی ہدف بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جو شہر کی حساسیت ہے وہ بھی یقیناً انہیں بیٹھنے نہیں دیتی ہوگی. انالیسس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خالدہ غوث صاحبہ نے, ہیڈ اینڈ سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر کی, اور ماجد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کالمسٹ ہیں, کراچی بیسڈ سینئر صحافی ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. خالدہ غوث صاحبہ, میں نے جو تمہید بیان کی ہے اسی کے اندر سوال بھی ہے, شہر کی حساسیت اور دوسری طرف خاص طور پہ ایک انٹیلیجنشیا, اس کا ٹارگیٹ بنایا جانا, سوشل ایکٹیوسٹ کا, سوشل چینج لانے والوں کا ہدف بنایا جانا, کتنے ایک تشویش یا کنسرن کی بات ہے آپ کے لیے, کراچی کی شہری کی حیثیت سے بھی اور ایک دانشور کی حیثیت سے بھی؟
دیکھیں, بحیثیت یہ تو میرا خیال ہر کسی کے لیے ایک تشویش کی باعث ہونا چاہیے, اس میں کوئی مغالطے کی بات نہیں ہے, مگر یہ تو منحص القوم ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا رجحان اگر تبدیلی کی طرف کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ دھڑ جو کہ سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ کوئی اشارہ کسی ادارہ یا اس کی طرف نہیں ہے, یہ منحص القوم ہمارا مزاج ہے. تو اگر آپ چاہیں چھوٹے پیمانے پہ بات کریں یا بڑے پیمانے پہ, اور یہ افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ دیکھیے, چاہے سبین محمود ہو یا آپ نے اپنے یہ جو انٹروڈکٹری ریمارکس تھے اس میں بات کر ہی دیا, پے در پے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ ان ایسے موقع کے اندر کہ جہاں پہ ہمیں ایک زبان ہو کے ان ساری اموات کے اوپر اپنا اظہار تشویش اور ایک پریشر گروپ کے طور پہ ایک معاشرے کے طور پہ اپنی آواز اٹھانا چاہیے, یہ نہیں کہ کون کس طرف سے جا رہا ہے, یہ ابھی بھی نہیں ہو رہا معاشرے کے اوپر. معاشرہ جو ان چیزوں کے اوپر رسپونڈ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ یہ لبرل آواز چلی گئی, یہ انلائٹنڈ آواز چلی گئی, یہ ایکسٹریمسٹ آواز چلی گئی, یہ ہیومن لائف چلی گئی, اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہا ہے. تو یہ تشویش کی بات ہے, اور حکومت کو بھی اسے رسپونڈ کرنا چاہیے اور بڑے سخت اقدامات کرنا چاہیے, اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کو دکھ رہا ہے کہ ایک ویو ہے, اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ پولیٹیکل کلنگز ہیں یا سیکٹیرین ہیں یا ایتھنک ہیں, مگر معاشرے کو بھی رسپونڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ساری ذمہ داری خالی حکومت کے اوپر ڈالنا, دیکھیے کہیں بھی کسی بھی معاشرے کے اندر اگر ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا, तो ये जो नॉन स्टेट ग्रुप्स होते हैं ये ज्यादा अपने लिए जगह,
और अभी आपको लगता है कि वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, खासतौर पे ये जो गुज़श्ता रोज़ की डेवलपमेंट का मैंने तذکرہ किया है कि अगर मुल्क का सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इदारा, शहर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स, वो कहीं कन्फ्रंट करती हुई नजर आएगी तो इसका फायदा नॉन स्टेट एक्टर्स उठाएंगे।
मोहतरम, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे इस शहर के अंदर नए फियर्स भी हैं, नए कंसर्न्स भी हैं, नए इश्यूज भी हैं और नई किस्म की पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है। एक तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को समझ लेना चाहिए, ये किसी एक पार्टी का अब शहर नहीं रहा, तो इनको ये कल्चर अपने अंदर डिवेलप करना पड़ेगा। आप चाहे अभी रिसेंट जो बाई इलेक्शन हुआ, ठीक है उसमें एक पार्टी सामने आई, मगर कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन से उसने भी दिखाया, कुछ रिजल्ट सामने आए। तो एक तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना बिहेवियर तब्दील करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा ये बात कि ये किसी एक का नहीं रहा, और दूसरी चीज ये है कि जिसका मैंडेट ज्यादा है उसका एहतराम करना पड़ेगा। ये बार बार जो एक फियर क्रिएट किया जा रहा है, जब मैं कहती हूँ कि नए फियर जनरेट करे जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थ्रेट्स, नए थ्रेट्स को जेनरेट कर रही है। और आपने देखा ये जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं आपको सिर्फ एक तरफ एक जुमला मुझे बोल लेने दीजिए, ये नए इश्यूज ऑफ आइडेंटिटीज को, आप मार्क माई वर्ड, ये नए आइडेंटिटी इश्यूज को जेनरेट करेगा। आपने देखा कल 48 घंटे के अंदर जो बातें हुई, उसके बाद कुछ सियासतदानों की जो तशवीश थी, उनके लफ्जों के चुनाव को देखा आपने। मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ, मगर लफ्जों के चुनाव सबको एहतियात से करना चाहिए। तो जब आपके आइडेंटिटीज को क्वेश्चन किया जाता है ना, तो फिर वो नए इश्यूज को थ्रो अप किया जाता है। तो बेशक आप इकदाम लें और सबको एहतियात करना चाहिए, मगर ये शहर मुतहम्मिल नहीं है इन किस्म की चीजों को। तो ठीक है, सब एहतियात करें, मगर क्या हम इन आइडेंटिटी इश्यूज को 6 दहाइयों के अंदर भी नहीं कर सके?
बिल्कुल।
क्या इंटीग्रेशन के इश्यूज को अब तक नहीं हम रिजॉल्व कर चुके? तो ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, देखिए,
और पॉलिटिकल फोर्सेस को भी अपनी इसमें रिस्पांसिबिलिटी
नहीं, खत्म हो जाते हैं।
बिल्कुल। माजिद सिद्दीकी साहब को भी ऑन बोर्ड लेते हैं। माजिद, आप हमें ये बताइएगा, हम बिल्कुल इसको इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो कल ख़ास तौर पे सूरत हाल पैदा हुई, आपको क्या लगता है कि सियासी तौर पे कितनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए है, और ये तासर ना मिले कि सियासी फोर्सेस जो हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस, वो पाकिस्तान की रियासत के इदारों के सामने कहीं आ खड़ी हुई हैं?
असद, मैं अभी डॉक्टर खालिदा गौस की बातें सुन रहा था, बिल्कुल साहिब मशवरे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब उनको अपने स्लोगन्स भी चेंज करने पड़ेंगे। ये जो 80s के स्लोगन्स पे जो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब उनको रियलाइज करना चाहिए, उनकी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि टाइम चेंज हो गया है, डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, इसलिए अब उनको अपने स्लोगन्स भी चेंज करने पड़ेंगे। कराची की एक बड़ी सियासी पार्टी मुत्तहदा है, और वो उन्होंने अपने डायनेमिक्स चेंज करने के लिए ये कहा भी था कि वो पाकिस्तान लेवल की पॉलिटिक्स करेंगे, और वो जो स्लोगन जिस पे उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज किया था उसको आगे ले गए थे, लेकिन हमने देखा कि वो घूम फिर के वहीं पे मौजूद हो जाते हैं, वहीं वापस आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल डॉक्टर खालिदा वो सही फरमा रही हैं कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अब अपने जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए, सियासत करनी चाहिए, और जो भी उसके अलावा जो भी चीजें उनके हाथ में हैं या जो भी कन्फ्रंटेशन का जो माहौल बना हुआ है उनको बहरहाल एलिमिनेट करना ही पड़ेगा।
क्विकली ये बताइएगा, खासतौर पे ये जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के
शेयर करेगा, कराची के शहरी करेंगे और इवेंचुअली पाकिस्तान करेगा।
चंद सेकंड है, ये बताइएगा कि खासतौर पे ये जो
जी
प्लीज,
मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, अभी ये जो कल बयान आया ये नामुनासिब था, मगर इसको ओवर रिएक्ट ना करें, इस वक्त खुदा के वास्ते ना करें, क्योंकि ये नए मसाइल को क्रिएट करेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि इसको अगर इस वक्त ओवर रिएक्ट कर दिया तो आप जो कह रहे हैं ना कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी नहीं, आप फर्म एक्शन दें, मगर अगर इसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपने ब्लो करके ओवर रिएक्ट किया, इसकी जरूरत नहीं है. जरूरत इस बात की है कि जिन्होंने किया उसको, इनको सिस्टमैटिकली एस्टैब्लिशमेंट.
एग्जैक्टली, मुझे कन्फ्रंटेशन के तौर पर कलामी की माफी, यहाँ पे सेगमेंट को खत्म करना होगा क्योंकि हम स्विच कर रहे हैं टीवी की तरफ. आपका बहुत शुक्रिया खालिदा गौस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. माजिद सिद्दीकी साहब, आपके भी हम मशहूर हैं. सामिन, एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे टीवी के व्यूअर भी हमारे लिसनर्स के साथ मौजूद होंगे.
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ.
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है.
चलो किसी बात पर तो हम दोनों.
जी सामिन, जहां रंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम, लेकिन हमारे टीवी के व्यूवर, हमारे सैटेलाइट व्यूवर, उनको हम ऑन बोर्ड लेते हैं, वेलकम कहते हैं. हमारे लिसनर्स पहले से हमारे साथ मौजूद हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट तब्दील हुआ है और इस प्रोग्राम के अंदर ये बुनियादी तौर पर हमारे रेडियो लिसनर्स के लिए है, लेकिन अब ये रेडियो ऑन टीवी है. ITN था इन द न्यूज़, उसका नाम जहाँ रंग है, और ये हमारे रेडियो लिसनर्स खासतौर पर सिर्फ जुमे के दिन के जो अरेंजमेंट्स हैं, पहले 30 मिनट हमारे साथ सिर्फ रेडियो के लिसनर्स मौजूद होते हैं और दूसरे हिस्से में हमारे टीवी के व्यूवर भी हमें ज्वाइन करते हैं. तो एक बार फिर हमारे सामईन का भी और नाज़रीन दोनों का खैर मकदम. प्रोग्राम जहाँ रंग में हमारे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हेरल्ड गिल और अरीशा खान, इंजीनियर हैं आडिस रेगस और जैक्सन वीट्स. प्रोग्राम के पहले जो हम बात कर चुके हैं, सिर्फ आपको ऑन बोर्ड लेते चलें. हमने खैबर एजेंसी के अंदर जो इंटेंस सिक्योरिटी ऑपरेशन है उस पर बात की है. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ का दौरा शुमाली वज़ीरिस्तान का, उस पर बात की. IDP से मुलाकातें और इस बात का आज़म कि दहशत गर्दों का खात्मा मुल्क से हो रहा है. प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे. और दूसरे हिस्से में हमने कराची के अंदर जो टेंशन और अनरेस्ट हैं गुज़श्ता खासतौर पर 24 घंटों के दौरान, उस पर बात की. हमारे पोलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना था कि टेंशन दोनों तरफ से बढ़ानी नहीं चाहिए और पोलिटिकल पार्टीज़ को भी इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए और रियासत के इदारों को भी, क्योंकि शहर की अपनी हसासियत बहुत ज़्यादा है. प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे. आज 1 मई है, लेबर डे है पाकिस्तान के अंदर, यौम दुनिया भर में अमेरिका के अलावा, क्योंकि अमेरिका में मज़दूरों का आलमी दिन किसी और दिन सेलिब्रेट होता है. मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता सकूँगा. तो मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है. पाकिस्तान के अंदर मज़दूरों की इस वक्त हालत क्या है, उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है, किस तरह की मुश्किलात का सामना है, इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूर आवान साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन के, और उसामा तारिक हमारे साथ हैं सेक्रेटरी आल पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के. सरदार मोहम्मद अमजद फारूक खान खोसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है और मेम्बर हैं नेशनल असम्बली की कमेटी ऑन लॉ, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स पे, वो हमारे साथ मौजूद होंगे. उसामा तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया और खैर मकदम. आप हमें बताइएगा, एक जो अमूमी सूरत हाल है वो तो सबके सामने मौजूद है. मज़दूरों को बहुत मुश्किल हालात का सामना है, रेगुलेशंस उनका इतलाक़ नहीं होता फैक्ट्रीज़ में, मिल्स में, बहुत सारी जगहों पे, बस जगहों पे होता भी है. और फिर वो जो ख़ास तौर पर होम इंडस्ट्री के अंदर मज़दूर है उसका तो कहीं इंदराज नहीं है. सब कैसे डॉक्यूमेंट होगा, इन इशूज़ को क्या एड्रेस किया जाएगा, और सबसे बड़े चैलेंजेस आपके सामने, मज़दूर के सामने, आज के मज़दूर के सामने क्या हैं पाकिस्तान के अंदर?
अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मेरे कोशों के बारे में जो ना बात करने का जो ना मौका दिया. इस तरीके से है कि आज जब हम 1886 के हालात का जायजा लेते हैं तो उस वक्त की सूरत हाल जो ना इसी तरह गंभीर दिखाई देती है कि उस वक्त भी 16-16 घंटे काम लिया जाता था, इज्जत नहीं दी जाती थी, इज्जत के बगैर उन्हें गुलामाना तरीके के साथ जो ना और जानवरों की तरह जो इंसानों से मेहनत करवाई जाती थी. आज भी कुछ हाल इसी तरीके से है कि पाकिस्तान मिनिमम वेज का इतलाक किया जाए. आज भी पुकार पुकार के कहा जाता है कि अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाए. आज भी मेहनत का ये मुतालबा करते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए कि जनाब इनकी इन्हें कम कम जो उजरत है उसकी अदायगी की जाए. आज भी हम कहते हैं कि अनसेफ वर्किंग कंडीशन जो है वो मौजूद हैं और उसकी वजह से जो ना वो इतने खतरनाक काम सर अंजाम देते हैं, उनके तदारक के लिए काम किया जाए. आज भी इस चीज का मुतालबा करते हैं इस दिन की सेलिब्रेशन करते हुए कि जहाँ पे ورکنگ کنڈیشن مناسب نہیں, ان کے تدارک کے لیے لیبر انسپیکشن کا جو معاملہ ہے اسے جو نا وہ بروئے کار لایا جائے. اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی پکار پکار کے کہتے ہیں کہ جینڈر پیریٹی کے لیے کام کیا جائے, یہ بھی کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے جو نا وہ ایکول اپرچونیٹیز جو نا مہیا کی جائیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکشل ہراسمنٹ کے معاملے کو جو نا وہ جہاں کہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ کیا جائے. اسی طریقے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, نجی سیکٹر ہے, وہاں پہ ٹریڈ یونین سازی کا وہ انکرج کیا جائے, وہ اپنی تنظیم.
آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں تنظیم سازی میں خاص طور پہ؟
منظم کر سکیں, جب وہ منظم ہوں گے تو پھر ادارہ جات جو ہیں وہ بھی جو نا وہ اسی طریقے سے جو نا وہ پھلے پھولیں گے. میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے اس جو یہ جو حکومت ہے اسے محنت کشوں نے جو نا اپنے ووٹ کے ذریعے الیکٹ کیا تھا, اس وقت یہ اس وقت بھی ہم نے یہ مطالبہ رکھا تھا اور کہتے آئے تھے کہ جگیرداری کو ختم کیا جائے, سرمایہ داری کو ختم کیا جائے, بے روزگاری کو ختم کیا جائے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ تینوں باتوں کو چھوڑ کے اس وقت محنت کشوں کے گلے میں جو چیز ڈالی ہوئی ہے وہ نجکاری ڈال دی ہے. یہ نجکاری جو ہے ایسے پبلک یوٹیلیٹی کے جو ادارے ہیں, مفاد عامہ کے جو ادارے ہیں, ان کی نجکاری کر کے پوری جو صارفین ہے اور پوری جو عوام ہے.
اسامہ ویسے یہ بتائیے گا دنیا بھر میں ویسے ایک,
اور اس سلسلے میں خاص طور پہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دباؤ کو جو نا قبول کر کے ان اداروں کو جو نا قائد اعظم کے فرمان کے اپوزٹ کام کرتے ہوئے, قائد اعظم بانی پاکستان نے یہ فرمایا تھا کہ جو مفاد عامہ کے جو ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس رہیں گے, جس میں بجلی پانی.
لیکن اسامہ ایک بتائیے گا, ایک عام پاکستانی,
یہ حکومت کلیم کرتی ہے کہ یہ جو نا قائد اعظم کی جماعت کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے, تو محنت کشوں کے یہ جو مسائل ہیں, اسی طریقے سے میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ جو ضروریات ہیں اس کی قیمتوں کو جو نا کنٹرول کرنے کے لیے ابھی کوئی اس طرح کا لائحہ عمل باقاعدہ نہیں بنایا گیا
صحیح.
کہ جس سے جو نا
ٹھیک ہے اسامہ, مجھے تھوڑا یہاں پہ انٹرپٹ کرنا ہوگا, مجھے یہ بتائیے گا اس کا ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے. آپ نے نجکاری کے اگینسٹ بات کی ہے, اس وقت پوری دنیا میں ایک طرح سے یہ یونیورسل ٹرینڈ ہے کہ نجکاری ہونی چاہیے, وہ ترقی کرتے ہیں وہ ادارے, لیکن پاکستان میں سوال مکمل کرنے دیجیے گا. سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ادارے, وہ سرکاری ادارے
پرائیویٹائز ہوئے تھے انہیں واپس لیا جا رہا ہے, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, تو انہیں واپس لیا گیا ہے. یہ بڑے آگے کی تھی نہیں, یہ پیچھے کی طرف.
نہیں نہیں, لیکن اسامہ مجھے ایک سوال پہلے پیش کرنے دیجیے, پھر جواب دیجیے گا. آپ کا نقطۂ نظر درست ہوگا, ہم اس پہ آرگیو نہیں کرتے, لیکن ایک کوشچن کاؤنٹر کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم صرف پاکستان کی پکچر سامنے رکھیں تو پاکستان کے اندر جو ادارے سرکاری طور پہ چلائے جا رہی ہیں ان کی حالت بہت بری ہے, وہ ریاست کے بجٹ کے اوپر برڈن ہے. وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہو, وہ پاکستان اسٹیل مل ہو, وہ پاکستان ریلوے ہو, اور اس بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں کے اندر ملازم اس کی کجی تسالی اور کام کی طرف اس کا میلان نہ ہونا, صرف یونین سازی اس پہ فوکس ہونا, وہ بھی اس کے دباؤ یا ان اداروں کی تباہی کا ایک سبب ہے. تو یہاں پہ مزدور کے اوپر بھی ایک کاؤنٹر ریسپانسبلٹی ہے, وہ اس کو کس کے حد تک پورا کر رہا ہے؟
میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں حکومتوں کو ووٹ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ ادارہ جات کی اچھی نگرانی کرے اور اچھی گورننس کرے تاکہ اس پہ جو نہ ہو سکے. یہ اسے چلانا حکومت کا کام ہے, مینجمنٹ کا کام ہے, اچھی مینجمنٹ اسے لائے, ٹرانسپیرنٹ طریقہ اختیار کرے, اس میں اپنے سیاسی عمل دخل کو اور اپنی سیاسی چاہت کو اور پریفرنس کو بالکل شریک کار نہ کریں اور صلاحیت کے مطابق لائیں. محنت کش اس پہ خاص طور پہ اپنی پہلے بھی دن رات کام کرتے ہیں اور خون پسینہ ایک کر کے عوام الناس کو جو نا اپنی خدمات مہیا کرتے ہیں. مزید بھی لائن آف ایکشن جب بہتر ہوگا, انتظامیہ بہتر ہوگی تو اپنی خدمات کو وہ بروئے کار لائیں گے محنت کش, اور اس ملک کو جو نا پہلے سے زیادہ روشنیوں سے جو چکا چون کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور صنعت کا بھی تیار چلے گا, محنت کش اس وقت بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے اور محنت کش پہلے بھی کام کر رہا تھا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ محنت کش کو ملک کے ساتھ پیار ہے, ملک کے ساتھ اسے جو نا محبت ہے, اور محنت کشوں نے ملک کو بنایا تھا, ملک کی آزادی میں ایک بھرپور کردار ادا کیا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم محنت کشوں کو مزید اچھا کردار ادا کرنے کے لیے جو نا وہ موقع دیا جائے گا, لیکن ٹرانسپیرنٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے. یہ کام ہے حکومت کا, تو جتنا کام یہ حکومت آگے لے کے بڑھے گی ان شاء اللہ تعالیٰ محنت کش بھی ایک قدم نہیں دو قدم آگے بڑھیں گے, اور اس کا ادارہ جات کی ترقی کے لیے اور اس کی نیک نامی کے لیے, اور جہاں کہیں کسی کو خسارہ دکھائی دیتا ہے
उसे भी जो ना उसे वो खसारा कारकुनों की वजह से नहीं, कारकुन तो काम कर रहे, कारकुनों के तक हाथ के है वो काम करे, चलाना जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो चलानी है वो इंतजामिया का काम है। हमारी ख्वाहिश है और हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन हर अदारा जात में लाए, उसे टास्क दे कि इस अदारे की बेहतरी कैसे की जा सकती है और इसे कैसे जो ना मजीद
सिर्फ इन इदारों के अलावा हम तो ये भी चाहेंगे
जो ना वो
कि ट्रेड यूनियंस जो हैं मुख्तलिफ सतह पे वो उन वर्कर्स को भी शामिल करें जिनका ताल्लुक कॉटेज इंडस्ट्री के साथ है, जिनका ताल्लुक होम इंडस्ट्री के साथ है, वो ड्राइवर हैं, वो माली हैं, वो घर के अंदर खिदमत देने वाले लोग हैं।
बजाय तौर पे कह रहे हैं पहले देखिए होम इंडस्ट्री के साथ साथ मैं एग्रीकल्चर वर्कर का भी जिक्र करूंगा, रूरल वर्कर्स का भी जिक्र करूंगा, पाकिस्तान में पाकिस्तान से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूंगा कि ILO की कन्वेंशन 144 जो है उसे रेटिफाई करे ताकि ये जो रूरल वर्कर भी एग्रीकल्चर वर्कर भी जो है वो यूनियन साजी कर सके और उसके साथ होम बेस्ड इंडस्ट्री और डोमेस्टिक वर्कर जो है उन्हें भी तनजीम साजी का जो है वो हक फराहम करे और उसके लिए मौसर कानून साजी करे और मौसर कानून साजी करते हुए आलमी अदारे में इसके जो
आखिरी सवाल करना चाहूंगा मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा
उन्हें जो है वो मद्देनजर रखे और ट्राइपार्टिज्म को जो ना प्रमोट करे, ट्राइपार्टिज्म पे जब सैफरी की बुनियाद के ऊपर जो ना इन चीजों को लेके हम उसकी जांच पूरा करेंगे तो बेहतर नतीजे जो ना मुरतब होंगे और हमारा वतन अजीज पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और हम भी कह सकेंगे कि हुकूमत ने आलमी अदारे में कन्वेंशनों की पासदारी की और कानून बनाए, कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन की तो उससे बेहतर हालात पैदा।
अच्छा उसामा हमने कोशिश की थी सरदार मोहम्मद अमजद फारूक खान खोसा ये हुकूमत के बेंचों पे मौजूद हैं पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर और इसके अलावा वो नेशनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स और उसके साथ साथ जो लेबर लॉज हैं उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी कि वो इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे लेकिन वो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, पर हम हुकूमत का वर्जन देना चाहेंगे। आज मुख्तलिफ अखबारात में इवन सूबाई हुकूमतों ने वफाकी हुकूमतों ने जो अपने पैगाम दिए हैं या साथ साथ बाज ने तो इश्तहार दिए हैं उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि जो रजिस्टर्ड लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं या लेबर्स हैं उनके राइट्स के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, तो आपको हुकूमती कारकर्दगी कैसी लग रही है क्योंकि उनका दावा है कि उन्होंने बहुत काम किया और कर रही
हैं। दर्शा गुजर गया कि हुकूमत को मेहनत कश होने और बामुनास ने वोट देकर इलेक्ट किया और अभी तक किसी भी सतह के ऊपर जो ना ट्राईपार्ट जो ना वो कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई, मीटिंग नहीं बुलाई गई मेहनत कशों के नुमाइंदों के साथ, वजीर आजम पाकिस्तान साहब ने और इसके उनके जो नीचे सूबाई हुकूमत है उन्होंने ये पसंद नहीं किया और मुनासिब नहीं समझा कि वक्त निकाला जाए। हमें भी अंदाजा है कि मसरूफियत होती है लेकिन उस मसरूफियत के बावजूद मेहनत कशों के नुमाइंदों के साथ जब मिल बैठेंगे तो अच्छी चीजें सामने आएंगी और उन्हें भी अच्छे अपने स्टेप लेने में जो ना सहूलत मुयसर आएगी। इस वजह से मेरी हमारी दरख्वास्त है कि हुकूमत जो है हर सतह पे ट्राइपार्टिज्म को प्रमोट करे, खुद ही जो वजीर आला साहब हैं और वजीर आजम साहब हैं वो जो ना मेहनत कशों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ जो ना मीटिंग करें, ट्रेड यूनियन के नंबर असल नुमाइंदगान के साथ मीटिंग करें ताकि जो ना मुल्क को दरपेश जो चैलेंजेस हैं
उनसे निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।
बेहतर और पुरमन तरीके के साथ जो ना आगे बढ़ाया जा सके, हम वतन अजीज पाकिस्तान में रहते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका उसामा तारिक, सेक्रेटरी आल पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन,
पूरी पूरी तगड़ों की यकीन दहानी कराते हैं।
उसामा तारिक आपका बहुत शुक्रिया, सेक्रेटरी आल पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन आपने हमें ज्वाइन किया। सामीन हुकूमत पाकिस्तान या की जो इस वक्त हुक्मरान जमात है उसके बेंचों से हमें सरदार मोहम्मद तारिक खोसा साहब ने कहा था, फारूक खान खोसा ने, कि वो हमें ज्वाइन करेंगे लेकिन वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पे बात करते हैं। हमारे टीवी के लिसनर्स ने जो प्रोमो देखा उसके अंदर एक विजुअल उनके सामने ये प्रोमो मौजूद था। रेडियो लिसनर ने सिर्फ म्यूज़िक सुना होगा। ये डीसी कैफे, ये टीवी बेस्ड प्रोग्राम है, फैज़ रहमान इसको होस्ट करते हैं और ये वन ऑन वन इंटरव्यू इसका फॉर्मेट है, तो ये उसका प्रोमो चल रहा था। चूँकि उसके विजुअली वो एक कम्प्लीट प्रोमो है ٹی وی ریڈیو لسنرز کے لیے صرف میوزک تھا تو ہم نے ان کے لیے لیبوریٹ کر دیا. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمیر الگل اور اریشا خان. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بھارت کے اندر مذہبی آزادیوں پہ. امریکہ کی جو کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ہے اس نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں نریندرا مودی ان کی حکومت کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ خاص طور پہ جو مینارٹیز کے لیے جو ان کی پالیسی ہے اس پہ کرٹیسزم ہے. کہا گیا ہے خاص طور پہ کرسچن مینارٹیز ان کے لیے جو گھر واپسی نامی ایک اسکیم ہے جس کو آر ایس ایس ہیڈ کرتی ہے یا جس کو لیڈ کر رہی ہے اس کو خاص طور پہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. بھارت کی جانب سے جواباً یہ کہا گیا ہے کہ یہ تنقید بلا جواز ہے اور شاید اس رپورٹ کو مرتب کرنے والے لوگ بھارت کے اندر کے حالات اور بھارت کی جو لبرٹیز ہیں یا جو سیکولرزم ہے اس سے زیادہ مانوس یا واقف نہیں ہیں. یہ بھارت کا جواب تھا. لیکن ہم انڈیپینڈنٹ انالیسز لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے پروفیسر ایم محمد سلیم کدوائی صاحب. یہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ساتھ اس کے شعبہ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ساتھ وابستہ ہیں, آتھر بھی ہیں اور امریکہ اور مسلم دنیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات خاص طور پہ سال 9/11 کے دہشت گرد حملے کے بعد اس کے اوپر ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر فیضان حق صاحب نے. وہ بھی اسلامک کلچرل ہسٹری اور یو ایس ریلیشن شپ ود مسلم ورلڈ اس کے پروفیسر ہیں بفلو یونیورسٹی میں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. پروفیسر سلیم کدوائی صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو کمیشن اور انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ہے اس کی رپورٹ کتنی ریفلیکٹ کرتی ہے بھارت کے اندر موجود صورتحال کو؟
دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ بہت حد تک جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہمارے ملک میں اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. جہاں تک ہمارے کانسٹیٹیوشن کا سوال ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اس میں بہت صاف الفاظ میں مذہبی اقلیتوں کو, لسانی اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو تھیوری اور پریکٹس میں جو فرق ہے اس کا اظہار گزشتہ ایک سال میں جس تیزی کے ساتھ ہوا ہے, جس زوردار طریقے سے ہوا ہے, وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا.
صحیح.
اور اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے ایک بہت ہی نیک نام اور اونچے پولیس افسر تھے جولے سیویرو صاحب, جنہوں نے پنجاب میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا, ان تک کو یہ کہنا پڑا کہ میں آج کے ہندوستان میں اپنے آپ کو غیر محفوظ اور مسٹرڈ سمجھتا ہوں.
صحیح.
اور یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. اور یہ جو نفس جہاد اور گھر واپسی اور اس طرح کی باتیں جس طریقے سے کہی جا رہی ہیں اور جس طرح سے سنائی دے رہی ہیں, اس سے پورے ماحول میں ایک عجیب گھٹن سی محسوس ہوتی ہے, جس میں ہم جیسے لوگ بھی شامل ہیں جو ان کا پختہ یقین ہے کہ ہمارا ملک ایک سیکولر.
یہ گھر واپسی ہے کیا, اس کو تھوڑا الیبوریٹ کریں گے؟ گھر واپسی یعنی جو ایک طرح سے یہ اوریجن ہے ہندوستان ہے تو ہندوازم ہے, تو کیا واپس ہندوازم کی طرف بلانے کی یہ دعوت کو گھر واپسی کا نام دیا گیا ہے؟
کہ جو یہ ہمارے پسماندہ جو شیڈیول کاسٹ لوگ جو تھے, دلت جن کو کہا جاتا ہے, ان کو زبردستی مسلمان بنا لیا گیا تھا اور ان کو پھر سے ہندو مذہب کی طرف واپس لایا جائے,
اس کے لیے کچھ انسینٹیوز رکھے ہیں, کوئی باقاعدہ انسینٹیو دیے جا رہے ہیں, کچھ مالی کشش دی جا رہی ہے؟ جی ہاں,
اس طرح کی باتوں سے جو ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارے ملک کے سیکولرزم پر وہ کمزور ہو رہا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہر معاملے میں ٹویٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, وہ اس معاملے میں خاموش ہیں. انہوں نے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ فرنج ایلیمنٹس ہیں, لیکن آر ایس ایس کے چیف کو اور اس طرح کے ان کے منسٹر جو ہیں گرراج سنگھ اور ساکشی مہاراج جو ایم پی ہیں, یہ سب اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جس سے ایک ہمارے اقلیتوں میں ایک طرح کا خوف پیدا ہوتا ہے اور ان کو عقیدہ جو ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. اور جو لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں, ہماری جو غرقہ وارانہ فسادات کے نام پہ جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کو انصاف بہت دیر میں ملتا ہے اور بے گناہ مسلمانوں کو اور اقلیتوں کے تعلق رکھنے والوں کو پکڑ لیا جاتا ہے. तो ये सब बातें जो एक तवातुर के साथ हो रही हैं,
जो
हमारे सेक्युलरिज्म के बारे में एक सवालिया निशान खड़ा कर रही है।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत की, उसका नुक्ता नजर आपके सामने रख दूं, और उन्होंने ये कहा है कि हम इस रिपोर्ट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते हैं। जिन लोगों ने ये रिपोर्ट कंपाइल की है वो, उनकी बड़ी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है भारत के बारे में और भारत के हालात के बारे में। यहाँ पे जो मजहबी आज़ादियाँ हैं, भारत हमेशा ये दावा करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और वहाँ पर मुख्तलिफ मजाहब उनको अपनी प्रैक्टिसेस में किसी नौयत का, किसी दबाव का सामना नहीं है। तो ये नई दिल्ली का ऑफिशियल वर्जन, वो भी हमने आपके सामने रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फैज़ान हक साहब, उनसे भी हम इनपुट लेते हैं। फैज़ान हक साहब, आपके बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। भारत का रद्द अमल और उससे पहले इस कमीशन की रिपोर्ट, आप दोनों तरफ को कैसे एनालाइज करेंगे?
जी, सबसे पहले तमाम बहन भाइयों को बहुत सलाम दुआ, प्यार, अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। जो ये रिपोर्ट आई है, जिसका जिक्र सलीम फदवाई साहब ने किया और मुझे उनसे मुकम्मल इत्तफाक है इस मामले में, कि जो आइन है भारत का और उसके आइन की जो रूह है उसको हासिल नहीं किया गया, और हम ये देखते हैं कि जो इन वहाँ के जो अब वज़ीर आज़म मोदी जो हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका वो किस तरह इस मुकाम पर पहुँचे हैं, वो किसी से ढका चुका नहीं है, और इस बात की, उनका वज़ीर आज़म बन जाना इस बात का गमाजी है कि भारत में जो दाएं हाथ की या जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स है, हिंदू पॉलिटिक्स, वो बहुत ज्यादा असरअंदाज हुई है मेन स्ट्रीम पर, और जो भारत है वो जिसको कहते हैं ना राइट ऑफ द सेंटर, वो चला गया है और वस्त में नहीं रहा, और ये एक खतरनाक सूरत हाल है। छोटे ममालिक में अगर ऐसी बात होती है तो उसमें बहुत से और फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सा उनको प्रेशर बिल्ड हो जाता है।
लेकिन ये आप किस बेस पे कहेंगे? जो पॉलिटिकल फोर्स वहाँ पे इकतदार में, इस बुनियाद पे अगर आप इस बुनियाद पे कहेंगे तो पिछले तकरीबन 12 साल या 8 साल कंजेक्टिव कांग्रेस ने वहाँ पे रूल किया है, और एक मॉडरेट पॉलिटिकल फोर्स वो कंसिडर होती है, तो इसका एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है।
उसमें ये है कि आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी मेरा ख्याल उनका नाम मैं सही ले रहा हूँ,
अटल बिहारी वाजपेयी साहब
जी, उनका वो जब वज़ीर आज़म थे उससे पहले ये टर्म्स आती रही हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ऐसा शख्स जिसको कि अमेरिका का वीजा डिनाई कर दिया गया हो, जिसका माजी जो है वो इतना दागदार हो, उसको वज़ीर आज़म चुन लिया जाए। ये मैं मोदी साहब जो हैं उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं
उसी कमीशन को आप हवाला दे रहे हैं जिसकी ये रिपोर्ट है,
मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि जिससे ऐसे इंतखाबात हो जाते हैं। लेकिन भारत की के फेवर में एक दो बातें हैं जो कि मैं आपकी इजाजत से करना चाहूंगा
जी।
वो ये है कि अभी भी भारत के पास बेनिफिट ऑफ डाउट मौजूद है, वो इसलिए है कि वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, तो जैसे पाकिस्तान मुल्क है, अफगानिस्तान है, ऐसे जो हमारे जो दूसरे ममालिक हैं ऐसे, उसमें तो वो तो चलो बदनाम है ही कि जी वो तो कहते भी हैं कि जी हम मुसलमान मुल्क हैं, हम मेजोरिटी मुसलमान मुल्क हैं, अकलियतों के ये हकूक हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर वो लिबादा नहीं ओढ़ा हुआ सेकुलरिज्म का, कोई लिबादा नहीं ओढ़ा हुआ जिसमें वो कहें कि जी हम सबके साथ एक जैसा सलूक करते हैं। तो इस लिहाज से अभी भारत के पास वक्त मौजूद है कि वो ऐसे कंक्रीट स्टेप्स ले ले, और खासकर हुकूमती सतह पर, कि वो इस डार्कनेस के साए से निकल सके। और मेरे ख्याल में अगर भारत के अनाने हुकूमत मेरी बात सुन रहे हैं तो उनके लिए एक मशवरा होगा कि ये एक अच्छा मौका है, एक सुनहरी मौका है भारत को दोबारा लाकर ऐसी धूप की रोशनी में खड़ा कर देना, जिससे लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कि सबक सीखें बल्कि ये कहें कि हाँ भाई जमहूरियत ऐसी होती है।
जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर फैज़ान हक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोफेसर सलीम किदवाई साहब, आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम के सेगमेंट में। सामिन, आपने दोनों तरफ का, दोनों तरह का नुक्ता नज़र सुना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे स्पोर्ट्स पे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपनी तारीख की बदतरीन रैंकिंग पर मौजूद है, 9वें नंबर पर, जहाँ बांग्लादेश के खिलाफ इस वक्त वो सीरीज़ में मसरूफ़ है। बांग्लादेश की टीम, जिसे नस्बता नौवारद भी कहा जा सकता है, पाकिस्तान का अगर उसके साथ मुवाजना किया जाए तो एक ऐसी टीम जो अपनी मेहनत के साथ पाकिस्तान को सरपास करती हुई नज़र आ रही है, पाकिस्तान से बेहतर रैंकिंग पे 8वें नंबर पे मौजूद है, और पाकिस्तान को अपनी ये पोजीशन वापस लेने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। एक ब्रेक के बाद
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ہیرلڈ گل اور ریشا خان. اسٹوڈیو انجینئرز ہیں جیکسن بیٹس اور آڈیس ریکس. پروگرام کے سلسلے میں ہم نے بات کرنی ہے اسپورٹس پہ, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے تھوڑا پرولانگ کیا پچھلے سیگمنٹ کو بھی اور اس سے بھی پچھلے سیگمنٹ کو. گزشتہ روز ہمیں جوائن کرنے کا پرومس کیا تھا ہینا پترس نے. سوات بیسڈ خاتون ایکٹیوسٹ ہیں, کرسچن کمیونٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور بڑی کریجس خاتون ہیں. پہلی بار وہ سوات کی اس ہسٹری میں ایک خاتون امیدوار ہیں جو باقاعدہ کنٹیسٹ کرنے جا رہی تھیں, لوکل گورنمنٹ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں. 30 مئی کو یہ الیکشنز ہونے ہیں. پاکستان کے لیے ان کو بہت عام خیال کیا جا رہا ہے اور اس وقت پولیٹیکل فورسز کا اس بات پہ زور ہے کہ اقتدار جو ہے وہ نچلی سطح پہ منتقل ہو. بعض سیاسی جماعتیں اس کا مطالبہ کر رہی ہیں, لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ خاص طور پہ وہ اس کو انڈورس کر رہی ہے اور مجبور کر رہی ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کہ وہ دیہی جو نظام ہے یا بلدیاتی انتخابات ہیں اس کی طرف جائے اور ایک سیٹ اپ وہاں پہ بنے تاکہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نچلی سطح پہ بذات خود عوام کے نمائندہ لوگ وہ کریں. تو پترس نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بڑی, اور ایک بڑی تبدیلی وہ لانا چاہتی ہیں اپنے طور پہ. سوات ایک لحاظ سے نسبتاً کنزرویٹو قدامت پسند ویلی ہے. ایک وقت میں سال دو پرانی بات نہیں ہے, 2007-2008 میں یہ ویلی خاص طور پہ وہاں پہ جو موجودہ سربراہ تحریک طالبان کا ملا فضل اللہ اس کا یہاں پہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا. لوگ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے. اور 2012 میں آپ نے دیکھ لیا کہ ملالہ یوسف جئی جس کا یہ ٹاؤن ہے جہاں پہ وہ پل بڑھ کے بڑی ہوئی, یہیں پہ وہ گل مکئی کے نام سے اپنی ڈائری لکھ رہی تھیں اور اسی شہر میں جب وہ اسکول سے واپس آ رہی تھیں تو انہی طالبان عسکریت پسندوں نے ٹارگٹ کیا تھا اور وہ در حقیقت خواتین کی تعلیم کے سخت خلاف تھے اور ان کے لیے راستے روک رہے تھے. تو اس انداز سے آپ کو یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ ہینا پترس کی کتنی اس میں کوششیں یا کتنا کریج ہے. لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہوا, کچھ ٹیکنیکل ریزنز بھی ہیں. بعض جو سروس پرووائڈرز ہیں پاکستان کے اندر ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں ہمیں مشکلات ہوتی ہیں, لیکن ہم ان کا یہ ایکسکلوسیو انٹرویو آپ کے لیے کریں گے. بات ہم کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں اسپورٹس پہ. یحییٰ حسینی اسپورٹس اینکر ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مختلف جو اسپورٹس مین ہیں کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ براہ راست رابطوں میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ کھیل کے میدان میں بھی وہ براہ راست کوریج کرتے ہیں مختلف جو ڈومیسٹک لیول سے لے کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ٹیلنٹ ایمرج ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں. تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کرکٹ کی رینکنگ میں بدحالی یا تنزلی آئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا وہ فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ دوبارہ ریوائیو کرے گی یا واپس اٹھے گی. پاکستان کے کرکٹ لسٹ کے شائقین کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ زمبابوے نے پاکستان کا دورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جو اخباری اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق اس دورے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اس سیریز میں 3 ون ڈے اور 2 T20 میچز شامل ہیں. یہ تینوں میچز جو ہیں وہ لاہور کے 5 میچز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے. یہ دورہ بھی اس لحاظ سے بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ تقریباً 6 سال کے بعد پاکستان کے اندر کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ اس کی بحالی کے دروازے کھل رہے ہیں اور کرکٹ ویورز کو کرکٹ کے شائقین کو پہلی بار پچھلے 7 یا 7 برسوں میں انٹرنیشنل پلیئرز انٹرنیشنل ٹیم پاکستان آتی ہوئی نظر آئے گی. ہمارے ساتھ ہمیں آخر میں ہم رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے. یحییٰ 2 منٹ ہیں ہمارے پاس, اب کوئکلی اسی کو رسپونڈ کر دیجیے گا. پاکستان کرکٹ کی بدحالی, اتنی تنزلی, 8ویں 9ویں نمبر پہ پہنچ جانا, بحالی کے کیا چانسز ہیں؟ 1.5 منٹ میں آپ اس کو سم اپ کیجیے.
اصل دیکھیے بحالی کے چانسز تو یہ ہے کہ اگر ابھی آپ نے نہیں سوچا اور اگر ابھی آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو اس سے بھی بدترین کارکردگی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اور ابھی وقت ہے کہ کرکٹ بورڈ ہنگامی بنیادوں پر فیصلے کرے اور خاص طور پر جس طرح ورلڈ کپ 2015 میں ناکامی کا ملبہ چیف سلیکٹر موئن خان پر ڈال کر ان کو گھر بھیج دیا گیا تھا, اسی طرح پاکستان کرکٹ میں باقی لوگوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور دورہ بنگلہ دیش کی ناقص کارکردگی پر میرا خیال ہے کوچ وکاری اس کو گھر بھیجنا چاہیے, کپتان تبدیل کر دینا چاہیے ون ڈے کرکٹ کا, کیونکہ اب آپ کے لیے زمبابوے اور شری لنکا کی سیریز بہت انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اگر آپ وہی پرانے فیصلے کرتے رہے, وہی پرانے چیئرمین کے گھسے پیٹے جملے سنتے رہے تو پھر آپ کو اسی طرح کی کارکردگی دیکھنے کو ملے گی.
اچھا یہ بتائیے گا کہ کوچ وکاری یونس وہ تو بالنگ کوچ ہیں اور بالنگ ہی اتنی زلزلے کا شکار ہے. آج 263 غالباً ریکارڈ کیا ہے بنگلہ دیش نے وداؤٹ اینی لاس, اور پاکستان جو لگ رہا تھا کہ شاید یہ میچ جیت جائے گا سیریز کا پہلا, وہ اب میچ اس کی گرفت سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو بالنگ کے ساتھ کیا ہوا, اور محمد عامر اگر ٹیم میں واپس آتے ہیں, عرفان آتے ہیں, تو کچھ بحالی کی امید رکھی جا سکتی ہے؟
بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اسد آپ کا, کیونکہ عامر کے بارے میں تو میں ابھی یہی کہوں گا کہ شاید بہت زیادہ قبل از وقت ہوگا, بٹ کارڈینلز یہاں پر بہت مکمل طور پر ایکسپوز ہوئے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ نے تین سیشن میں, یہاں پر دو سیشن میں, جس طرح بنگلہ دیش کو بالنگ کی ہے, کرائسٹ چرچ میں نے وکارینو سے سوال کیا تھا کہ آپ کے کپتان فیلڈ میں غلطیاں کرتے ہیں, صحیح موقع پر بالرس کو آزماتے نہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہاکی اور فٹ بال کا کھیل نہیں, یہ کرکٹ کا کھیل ہے, ڈریسنگ روم سے بیٹھ کر ہدایات نہیں بھیجوا سکتا, لیکن کھانے کا وقفہ ہوا, چائے کا وقفہ ہوا, تو یہاں پر وکارینو کو یہ سوچنا چاہیے, اور اگر آج بالر ڈلیور نہیں کر رہے تو اس کی ساری ذمہ داری وکارینو,
چائے کے وقفے کے علاوہ یہی آپ کو پتا ہے, گلاس لے کے, تولیہ لے کے بھی پلیئرز بارواں کھلاڑی پہنچتا ہے میسج لے کے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور سامعین اس پہ تو تفصیلی ہم پروگرام کریں گے, اور آج کا یہ پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. جہاں رنگ اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم میرل گل, اور ان کے ساتھ موجود ہیں عریشہ خان, اسٹوڈیو انجینئرز آر ڈی ایس ریگس اور جیکسن ویٹس, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے, میزبان ہے اسد حسن, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ